الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے کافی دنوں سے حدیث جبرائیل کا بیان کر رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل حکیم علیہ الصلوۃ والسلام انسانی صورت میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے، آپ نے ان سے جوابات دیے اور صاحب کرام کو بعد میں بتایا کہ جبریل سے جو اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم، ان میں سے ایک سوال تو یہ تھا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، تو آپ نے بتایا اسلام یہ ہے کہ انسان اللہ کے نیک ہونے کی شہادت دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دے، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے اگر استطاعت ہو. دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہے، تو آپ نے اس کی تفصیل بتائی کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، اللہ کی ملائکہ پر، فرشتوں پر یقین رکھو، اللہ کی کتابوں پر یقین رکھو، اللہ کے پیغمبروں پر یقین رکھو، یوم آخرت پر یقین رکھو، اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو. ایمان کے لیے مختلف امور ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی تفصیل اب تک چل رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلے بیانات میں ان کی بقدر ضرورت تفصیل عرض کی گئی کہ ان سے کیا تقاضے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تیسرا سوال جبریل امین علیہ السلام نے تیسرا سوال یہ کیا تو فاخبرنی علی الاحسان، جو مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا، اسلام کے بارے میں پوچھ لیا آپ نے بتا دیا، ایمان کے بارے میں پوچھ لیا آپ نے بتا دیا، اب تیسرا سوال یہ کہ احسان کیا. یہ سوال اس لیے کیا کہ قرآن کریم میں جا بجا یہاں ایمان کا حکم ہے، عمل صالح یعنی نیک عمل کا حکم ہے، وہاں بہت سی آیات میں احسان ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان عمل پیرا ہوتے ہیں. واحسن کما احسن اللہ الیک، قرآن کریم میں فرمایا کہ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. تو احسان کا چونکہ الگ سے حکم ہے قرآن کریم میں, اس لیے جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہوتا ہے. آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, تو تم اللہ کی عبادت کس طرح کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, کس طرح عبادت کرو اللہ کی. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا, اور اگر یہ تصور جب جمانا مشکل ہو تو فرمایا کہ اگر تم اس کو اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ کو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ جواب دیا آپ نے احسان, کہ احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو, اور پھر فرمایا کہ اگر اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تعریف فرمائی آپ نے احسان. جملہ تو مختصر سا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو, نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے جہان پوشیدہ ہے معانی کا, اور اس سے مستمت ہونے والے مسائل. پہلی بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ دیکھیے, جب پہلے دو سوال کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ اسلام کیا ہوتا ہے, آپ نے بتا دیا اسلام یہ ہوتا ہے, اس میں آپ نے کلمے کا بھی ذکر کر دیا, کلمہ شہادت کا, آدمی اشد اللہ یا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر دیا, نماز کا بھی ذکر کر دیا, زکات کا بھی کر دیا, روزے کا بھی کر دیا, حج کا بھی کر دیا, جو ارکان اسلام ہے وہ سارے کے سارے آپ نے بتا دیا. ایمان کو پوچھا, ایمان کا بھی بتا دیا, اللہ پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان, یوم آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ سب باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی. تو اب یہ نئی چیز کیا ہے احسان جس کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا اور آپ نے اس کا جواب دیا, اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم ظاہری طور پر جو اعمال کرتے ہیں, اللہ کے وحدانیت کا اقرار کر لیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا, نماز پڑھ لی, زکات دے دی, رمضان کے روزے رکھ لیے, حج کر لیا, عمرہ کر لیا, یہ جتنے ظاہری اعمال ہم انجام دیتے ہیں یہ تنہا کافی نہیں, جب اس کے علاوہ ایک اور چیز کی ضرورت ہے جس کو احسان کہتے ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ الگ سے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوتی, اور قرآن کریم بھی الگ سے ان کا ذکر نہ فرماتا. ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں. تو تقوی اختیار کر لیا سب سبھی کچھ ہو گیا, لیکن فرمایا تقوی اختیار کریں وہ ہوں محسنون, ساتھ میں وہ احسان کرنے والے بھی ہوں. یہ ایک الگ چیز کا جو ذکر فرمایا, جو الگ ایک چیز کا ذکر فرمایا, اس سے معلوم ہوا کہ یہ ظاہری اعمال جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ تنہا کافی نہیں ہے, ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے, اور وہ ہے ان اعمال کی روح اور ان کی باطنی کیفیت, اس کو حاصل کرنا بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہے. یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو تصوف اور طریقت جس کو کہتے ہیں اس کی اصل یہ حدیث ہے, یہ احسان. لوگ بعض اوقات تصوف کے بارے میں افراد و تفریح کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں تصوف کی کوئی حقیقت نہیں, قرآن و سنت میں کہیں ذکر نہیں آیا تصوف کا. پیری مریدی کا, شیخ کا اور اچھے سے بیعت کرنے والے کا, اس قسم کا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے. لہذا تصوف کو سراسر بدعت قرار دے دیتے ہیں. ایک اچھی خاصی لوگوں کی تعداد ہے جو تصوف کا نام سن کر یہ کہتے ہیں اس کا قرآن سنت میں کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, لفظ تصوف کا وجود نہیں ہے, لیکن تصوف کی جو حقیقت ہے وہ اس حدیث کے اندر بیان ہو رہی ہے. اگر طریقت کا کوئی تصور نہ ہوتا تو اس نام بتا دیا, ایمان بتا دیا, کن چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے, کن کیا اعمال کرنا ضروری ہے, وہ سارے بتا دیے. اس کے بعد پھر یہ نئی چیز آ گئی کہ احسان کیا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. تو جس سے معلوم ہوا کہ ان ظاہری اعمال کے پیچھے ایک باطن کی اصلاح کے لیے, انسان کی اندرونی کیفیات کی اصلاح کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے علاوہ ان ظاہری اعمال کے, اور اسی کا نام احسان ہے. اس کو احسان کہہ لو, اس کو تزکیہ کہہ لو, اس کو طریقت کہہ لو, اس کو تصوف کہہ لو, نام جو چاہو رکھو. لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ باطن اور اندرونی کیفیت انسان کی ضرورت ہو جائے. اب فرض کرو کہ نماز تو پڑھ رہا ہے خاصی, لیکن نماز کے اندر اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کی نیت نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو یہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے تو عمل تو ہو گیا نماز کے اوپر, اقام الصلاہ پر عمل ہو گیا ظاہری اعتبار سے, لیکن کیونکہ اندر اس میں اخلاص نہیں, اس وقت یہ ایسا ہے جیسے ایک مردہ. یہ انسان کا جسم تو ہے لیکن روح نہیں ہوتا. تو جس طرح انسان کا حال دیکھتے ہو کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم انسان کا موجود ہے, جب انتقال ہو جاتا ہے تو کیا کمی آتی ہے, سر بھی اسی طرح, آنکھیں بھی, ناک بھی, کان بھی, منہ بھی, دانت بھی, ہاتھ بھی, پاؤں بھی, دھڑ بھی, سب چیز موجود ہے, لیکن ایک روح نکل گئی. روح نکلنے سے وہ بے جان لاشا بن گیا, ایسا بن گیا کہ خود اس کے جاننے والے, خود اس کے چاہنے والے, خود اس سے محبت کرنے والے, اس کے گھر والے اس کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں. رو رہے, چلا رہے کہ یہ ہمارے آپات سے چلا گیا, مگر وہ کہہ بھائی جب اس کی محبت ہے تو رکھ لے اس کو گھر میں اپنے پاس. تو کوئی رکھنے کو تیار نہیں, نہ بیوی, نہ شوہر, نہ اولاد, نہ بچہ, نہ کوئی, نہ محبت کرنے والے دوست. بھائی اتنا رو رہے ہو اس کی جدائی کے اوپر تو اس کو گھر ہی میں رکھ لو اپنے, مگر کوئی رکھنے کو تیار نہیں. کیا انقلاب آ گیا اس میں ذرا سی دیر میں, کہ پہلے محبوب تھا, لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھا, لوگ اس کو جانتے تھے, اس کے جسم و ابرو پر نوکر گردش کرتے تھے, وہ جائیداد اور اموال کا مالک تھا, اور ادھر روح نکلی اور روح نکلتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا, نہ جائیداد اس کی, نہ مال اس کا, نہ روپیہ اس کا, نہ پیسہ اس کا, نہ بیوی اس کی, نہ بچے اس کے, سب کسی اور جہاز میں چلا گیا. کیا کمی واقع ہوئی؟ حالانکہ جسم وہی ہے جو کتو ہے, اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا, لیکن روح نکل گئی. روح نکلنے سے سارا کچھ دبا ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, اب اس کو جا کے قبر سے گڑے میں دفن کیا جائے گا, اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. تو جس طرح انسان کے جسم کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, اور وہ باطن ہے اس کی روح, جس کے بغیر انسان انسان کہلانے کا مستحق نہیں. روح نکل گئی, اب انسان ہی نہیں رہا, وہ ایک جمادات سے قبیل سے ایک چیز ہو گئی, پتھر بن گیا, اس کو کہیں ڈالنا پڑے گا, قبر کے اندر دفن کرنا پڑے گا. تو معلوم ہوا کہ انسان اس جسم کا نام نہیں ہے بلکہ اندر جو روح ہے اس کا نام ہے. بلکہ جسم جو ہے نا انسان کا یہ بھی عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جسم کے اندر بھی, یہ جسم بھی ہر تھوڑے دیر کے بعد نیا ہو جاتا ہے. یہ پرانا پچھلا جسم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور نیا آ جاتا ہے اس کی جگہ. مسلسل انسان کے جسم میں یہ تغیر آ رہا ہے. ساری میڈیکل سائنس اور فزکس پر متفق ہے کہ انسان کے جسم میں تحلیل ہوتی رہتی ہے, جسم انسان کا تحلیل ہوتا رہتا ہے اور اس عرصے کے اندر بالکل سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز نہیں ہوتی ہے. تو وہ تو بدل رہا ہے جسم, اس میں تغیر آ رہا ہے, وہ بڑھا ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ اصل چیز جو ہے جس کو انسان کہتے ہیں وہ اس کی روح ہے, وہ جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے. جب یہ بات ہے تو جسم کی حرکات و سکنات یہ جب تک روح اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں. لہذا نماز اگر پڑھ رہے ہو, ہاتھ حرکت کر رہے ہیں, پاؤں حرکت کر رہے ہیں, جسم حرکت کر رہا ہے, رکوع میں جا رہے ہو, سجدے میں جا رہے ہو, لیکن یہ سب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے جب اندر روح جو ہے اس میں اخلاص ہو. میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کی عبادت کے لیے کر رہا ہوں, تو پھر وہ عمل مقبول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو یہ ہر سارے اعمال کا ہے کہ اس میں اعمال ظاہری ایک حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی روح جو ہے وہ انسان کے باطن میں اندر چھپی ہوئی ہے. تو یہ جو فقہ وغیرہ کے علوم ہیں یہ تو ظاہر کے احکام کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہاتھ اس طرح باندھو نماز کے اندر, رکوع اس طرح کرو, سجدہ اس طرح کرو, قعدہ اس طرح کرو, جلسہ اس طرح کرو, ذبح یہ بتاتی ہے. لیکن تصوف اور طریقت یہ بتاتا ہے کہ یہ سارے رکوع اور سجدے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اس کے ساتھ روح کا کیا تعلق ہونا چاہیے اور کس طرح اس عمل کو انجام دیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا, اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. یہ بات علم تصوف بتاتا ہے, علم طریقت بتاتا ہے. اور اسی کی عقل یہاں پر ہے کہ اس کو احسان فرمایا گیا. نام سے کوئی تعلق نہیں, نہ کہو تصوف, یا تو علم احسان یا تو علم طریقت. اور اسی کو فرمایا گیا تزکیہ قرآن کریم, جہاں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرائض منصبی قرآن کریم میں بیان فرمائے. تو وہاں فرمایا یتلو علیہ آیاتی, آپ کا ایک تو فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں تلاوت. دوسرا فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی یعنی دانائی کی باتوں کی تعلیم دے. اور پھر فرمایا ویزکی, تیسرا کام یہ کہ لوگوں کو پاک صاف بنائے. ارے بھائی جب قرآن کی آیتیں تلاوت کر دی اس کا مطلب سکھا دیا, جو علم ہو گئی کتاب, حکمت بھی سکھا دی, حکمت اور دانائی کی باتیں بھی سکھا دی. اب یہ کیا بات ہے کہ تزکیہ کریں, ان کو پاک صاف بنائیں. تو وہ تزکیہ کیا ہے کہ ظاہر کا علم تو سکھا دیا کتاب اللہ کا اور اس کے احکام بھی سکھا دیے, اس کی تفصیلات بھی بتا دی, حکمت بھی بتا دی, لیکن اس کتاب کے احکام پر عمل کس طرح کریں اس کی ٹریننگ کا نام ہے تزکیہ. کہ اس کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی کہ نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو, یعنی ظاہر اس طرح ہو اور باطن اس طرح ہو, اس کا جسم اس طرح ہو اور روح اس طرح ہو. لوگوں کے ساتھ معاملات کرو تو معاملات کے اندر ظاہر ایسا ہو اور باطن ایسا ہو. انسان کے باطن کے اندر بھی جس طرح ظاہر کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, باطن کے اندر بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ظاہر میں بیماریاں آتی ہیں تو بخار آ گیا, نزلہ ہو گیا, پیٹ میں درد ہو گیا, بدنی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہر کی بیماریاں ہیں، اور باطن کی بیماریاں یہ ہیں کہ تکبر پیدا ہو گیا، دکھاوا پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا، اعوذ باللہ العظیم، یہ بیماریاں ہیں باطن کی. تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں یہ فریضہ بھی بتایا گیا کہ یہ باطن کی جو بیماریاں ہیں ان سے انسانوں کو پاک صاف کریں اپنی عملی تربیت کے ذریعے. یہ جو مکہ مکرمہ کی زندگی میں صحابہ کرام کے اوپر کفار ظلم و ستم توڑ رہے ہیں، جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، پتھر کی سینے سینے پہ رکھی جا رہی ہے، مار لگائی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور قرآن نازل ہوتا ہے، یہ کہتا ہے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کوئی ہاتھ نہ اٹھاؤ جواب، صبر کرتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ. حالانکہ مکہ مکرمہ میں اگر صحابہ کرام چاہتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ اپنا کچھ دفاع کر دیں، کسی نے 10 ہاتھ مارے تو 2 ہاتھ یہ بھی لگا دیں، ہو سکتا تھا، لیکن قرآن کریم نے کہا کہ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، صبر کرتے جاؤ، صبر کرو. سارا قرآن مکہ مکرمہ میں جو نازل ہوتا تھا وہ صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کرتا تھا. تو علماء کرام نے فرمایا وہ اس لیے کرتا تھا صبر کی تلقین کہ ان کے اندرونی باطنی احوال کو، باطنی مقامات کو سینکل کیا جا رہا تھا، اس کو سینکل کیا جا رہا تھا تاکہ ان کے اندر برداشت پیدا ہو، تحمل پیدا ہو، اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو اور صبر کے جذبات پیدا ہو. یہ سارے جذبات پیدا کرنے کے لیے اور اندرونی بیماریوں سے نکالنے کے لیے یہ ساری یہ مجاہدات کرائے جا رہے ہیں، یہ مجاہدات کرائے جا رہے صاحب احترام، تاکہ یہ نکل جائے، بیماریاں دور ہو جائیں. اب جو عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، نہ تکبر ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ حسد ہو، نہ بغض ہو. یہ ساری چیزیں جب بچا کر پھر عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو وہ عبادت ہوگی روح والی عبادت. پھر سوائے اللہ کے کسی اور کی خوشنودی مخصوص نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگا وہ ان کی تو پکارے لہٰذا پتھر کے سینے پر رکھی جا رہی ہے، سب کی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور زبان پر ایک کلمہ احد احد احد، اللہ ایک ہی اللہ ایک ہی ہے، یہ کلمہ زبان پر آ رہا ہے. تو یہ سارے مجاہدات کرائے گئے اس لیے تاکہ تزکیہ، اندر کی بیماریاں دور ہوں، باقی بیماری. تو یہ درحقیقت تصوف ہو، طریقت ہو، احسان ہو، جو نام بھی لے لو، یہ درحقیقت باطن کی یہ تزکیے کا علم ہے کہ کس طرح اس کو سنوارا جائے، کس طرح اپنے ظاہر کے اعمال میں روح پیدا کی جائے، یہ علم ہے جس کو احسان کہتے ہیں اور جس کا نام بعد میں تصوف رکھ دیا گیا یا طریقت رکھ دیا گیا. تو حقیقت میں یہ کوئی شریعت سے الگ چیز نہیں، نہ قرآن و سنت سے ماورا کوئی چیز ہے، قرآن و سنت کے عین مطابق ہے یہ احکام. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگوں نے بعد میں تصوف کے اندر کچھ خرافات شامل کر دی جن کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، بدعات شامل کر دی، عقیدے خراب کر لیے. اسی طرح بعض لوگوں نے تصوف کا مطلب رکھ لیا کشف اور کرامت اور خواب اور یہ چیزیں، انہیں پر سارا زور کہ کشف ہو گیا اور خواب آ گیا، اچھا خواب آ گیا، برا خواب آ گیا، کرامت ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ سب باتیں ان کو تصوف سمجھ لیا، حالانکہ ان کا تصوف سے طریقت سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے حضرت کی عمر صلی اللہ تعالیٰ سے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ کشف تو بعض اوقات مجنون کو بھی ہو جاتا ہے، پاگل آدمی کشف ہو جاتا ہے. کشف کے کیا معنی ہے؟ کشف کے معنی یہ ہے کہ کوئی واقعہ جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دور کا کوئی واقعہ آنکھوں کے سامنے لا کے دکھا دے، یہ کٹ ہوتا ہے بیداری میں سکھا دے سیدھا اللہ تعالیٰ سے قدرت ہے وہ دکھا دے جس کو تو وہ جس کو چاہے دکھا دے اس کے لیے عاقل ہونا بھی شرط نہیں مجنون پاگل دیوانہ اس کو بھی سکھو میری قریضہ تھی وہ نفسیاتی بیماری میں تھی ذہنی طور پر مریض تھی لیکن ان کو کٹ ہو جاتا تھا میں نے خود تجربہ کیا ان کی عیادت کے لیے ہم گھر سے نکلے انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ فلاں سب گھر سے نکلا ہے ابھی آنے والا لوگوں کو بتا دیا اپنے آس پاس والوں اور تھی وہ بالکل جنون کی حالت تو بتا دیا مجنون کو بھی ہو جاتا کافر کو بھی ہو جاتا ہے اس لیے اسلام بھی شرط نہیں کافر کو بھی ہو جاتا ہے اور کفر کی حالات میں بعض اوقات یعنی کچھ ضرور کچھ اس قسم کے ٹوٹکے بھی ہیں جو اس کے اندر وہ ٹوٹکے اختیار کیے اور کچھ نظر آ گیا تو نہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامت ہے نہ یہ کوئی نیکی کی علامت ہے نہ یہ کوئی مطلوب ہے دین کے اندر نہ اس کا تصور سے طریقت سے احسان سے گزار لو اگر دل میں بیماریاں بھری ہوئی ہیں ریاکاری کی حسد کی بھول کی تکبر کی تو کتنا ہی کشف و کرامت انسان کشف کرتا رہے انسان کشف ہوتا رہے کوئی حبا برابر اللہ کے بعد قرب حاصل نہیں ہوتا اس کے ذریعے اور یہ ہمارے حضرت نجیب الامت مارا مجدد ملت حضرت مارا شکری صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے حقیقت یہ ہے کہ آپ نے تصوف کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھا دیا انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا اس بات کو کہ آج کل پڑے ہوئے جہاں تصوف کا نام آیا پیری مریدی کا نام آیا تو لوگ جو ہیں وہ سیدھے وہ کٹ پر کرامات اور خواری قیادت اور کس طرف چل پڑتے ہیں مجھے یہ خواب آیا تھا مجھے یہ کٹ ہو گیا تھا مجھے یہ نظر آ گیا وہ نظر آ گیا بس اسے کس چکر میں پڑے جاتے ہیں اور لوگوں نے اس کو تصوف کا مقصود اصلی بنا دیا ایک کتاب میں میں نے پڑھا ابھی کچھ عرصے پہلے ایک مشہور شیخ کہلاتے ہیں ان کی کتاب تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ شخص شیخ بننے کے لائق نہیں جو اپنے مریدوں کو مسجد حرام میں لے جا کر نماز نہ پڑھوا سکے یعنی وہ ایسا کوئی عمل کرے کہ جس سے ان کو مسجد حرام یہاں آ جائے اور مسجد حرام ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر ان سے وہاں پر نماز پڑھوا لے جب تک یہ کوئی شیخ ایسا نہ کر سکے وہ شیخ بننے کے لائق تو گویا سارا تصوف طریقت اور مجاہدات اور ریاضتوں ان سب کا مقصود کیا ہے کہ یہ کٹ ہو جائے کہ مسجد حرام سامنے آ گئی ہے اور میں اس کو نماز پڑھ رہا ہوں اللہ بھی مل جائے گا ساری زندگی کسی کو کٹ نہ ہو تو کوئی مذرت نہیں لیکن اللہ بچائے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو ہے وہ مذرت لیکن یہ کٹ کو کٹ کو کرامات کو خواری کی عادت کو اور خوابوں کو یہ خواب دیکھا وہ خواب ٹھیک ہے خوابوں کا بھی ایک حق ایک حد تک ہے کہ خواب اگر کوئی دیکھا ہے اچھا خواب دیکھا ہے تو ایک پالے نیک ہے ایک پالے نیک ہے کہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب کوئی شخص کہتا خواب بیان کرتا تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ خیرن تلقا وشرن تلقا خیر لنا وشر لعذائی کہ تم جو خواب دیکھا ہے اس کے نتیجے میں تمہیں بھلائی حاصل ہو اور برائی سے بچاؤ ہو خدا کے لیے خواب ہمارے لیے خیر ہو ہمارے دشمنوں کے لیے شر ہو بس یہ دعا فرما سرکار دعا فرما تو بس کتنی حقیقت ہے اور جو خوابوں کے امام ہیں حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ امام محمد ابن سیرین بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں اولیاء اللہ میں سے ہیں عجیب بزرگ ہیں جن حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بڑے خوش مزاج بزرگ تھے، ہنستے ہنساتے رہتے تھے، اللہ مذاق بہت کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، تو مذاق کرتے تھے اور ہنستے ہنساتے رہتے تھے، لوگ آتے ان کی مجلس میں تو گل و گلزار مجلس دعا کرتی، لیکن ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ کنا نسمع ضحکہ بالنہار وبکاءہ باللیل، دن کے وقت ہم ان کے ہنسنے کی آوازیں سنا کرتے تھے اور رات کے وقت ان کی رونے کی آواز، دن بھر ہنسی مذاق کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ذرافت کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں، اور رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو رو رہے ہیں، نسمع ضحکہ بالنہار وبکاءہ باللیل، تعبیر خواب کے امام تھے، کتاب دیا ان کی تعبیر خواب کے اوپر، پوری کتاب لکھ دیا، حیرت انگیز قسم کی خوابوں کی تعبیریں بتائی ہیں، حضرت آیا ایک مرتبہ، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرے خواب نے دیکھا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ چل رہی ہے، تو آپ نے تعبیر دی کہ جاؤ جا کر چارپائی کے نیچے کھودو، تمہارے چارپائی کے نیچے زمین میں خزانہ ہے، جا کر اس نے کھودا، واقعی خزانہ نکلا، کچھ دنوں کے بعد جب مہینے گزرے تھے ایک اور شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب میں دیکھا میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، آگ جل رہی ہے، بادشاہ چلتی جاؤ تمہارے گھر میں آگ لگنے والی ہے، وہی خواب پہلے شخص نے بتایا تھا تو اس کو کہا کہ خزانہ نکلے گا تمہارے چارپائی کے نیچے، اور دوسرا نے وہی خواب بتایا تو کہا کہ تمہارے آگ لگنے والی ہے، جاؤ جلدی سے جاؤ، واقعی آگ لگ گئی، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ایک ہی خواب، اس نے بھی بتایا تھا، اس نے بھی بتایا تھا، آپ کے تعبیریں الگ الگ تھیں، کیا بجا؟ تو فرمایا جو پہلا شخص جو آیا تھا وہ سردی میں آیا تھا، سردی کے موسم، سردی کے موسم میں آگ جو ہے وہ انسان کو گرمائی دیتی ہے، فائدہ مند چیز ہے، نفع پہنچاتی ہے، اور دوسرا جو آیا یہ گرمی کے موسم میں آیا تھا، گرمی میں آگ جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس بات سے دونوں کی تعبیر الگ الگ، اللہ نے اس سے بڑا امام بنایا تھا تعبیر خواب کا، لیکن ان کا ایک جملہ ہے یاد رکھنے کا، انہوں نے فرمایا سارا کچھ تعبیر آبی دینے کے بعد کتاب لکھ دی، فرمایا الرؤیا تسر ولا تغر، خواب جو ہے وہ انسان کو خوش تو کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن دھوکے میں نہ ڈالے، خواب کی وجہ سے انسان دھوکے میں نہ پڑے کہ میں نے خواب میں دیکھ لیا تھا، اپنا کوئی بہت اونچا درجہ دیکھ لیا خواب میں تو اس سے دھوکے میں پڑ جائے کہ میں بڑے اونچے مقام پر پہنچ گیا، میں تو ولی ہو گیا، میں تو بزرگ بن گیا، اللہ کا مقرب بن گیا، اور اس کی وجہ سے سوچ میں مبتلا ہو جائے، تو فرمایا کسر بلا تغر، خوش کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن دھوکے میں نہ پڑے انسان اس خواب کی وجہ سے کہ میں اللہ کا مقرب بن گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تقرب کیا خوابوں سے نہیں ہوتا، فرش سے نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تقرب ہوتا ہے بیداری کے اعمال، بیداری میں کیسا عمل کر رہا ہے انسان، خود پر ہے سارا تقرب کا دار و مدار، چنانچہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ان کے بارے میں بہت لوگوں نے خواب دیکھے اچھے اچھے خواب، اور ایک خواب تو ایسا لوگوں نے دیکھا ان کے بارے میں کہ جو کثرت سے اگر میں کہوں تواتر کی حد تک تو شاید مبالغہ نہ ہو، لوگوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مختلف لوگوں کو، اور حضرت میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، یعنی خواب میں خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے، جا کر دیکھا تو وہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل دیکھی، صورت دیکھی خواب میں، ایسے بہت کثرت کے ساتھ لوگوں نے خواب دیکھے اس طرح، اور بھی بہت سے، تو جب کوئی خواب اس طرح کا بیان کرتا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی لکھ کے دے دو، لکھ کے دے دیتے دو، اور پھر اپنے پاس ایک لفافہ رکھا ہوا تھا
जिसके अंदर वो शरीर है जमा कर लेते थे, उसको लिखा हुआ मुबश्शिरात। मुबश्शिरात यानी खुशखबरी वाले ख्वाब लिखा हुआ था। वो सारी जिंदगी के इस तरह के बहुत से ख्वाब मुख्तलिफ पर्चों पे लिखे हुए थे। आखिर उम्र में देखा कि वो पर्चे जो है वो पोशीदा हो रहे हैं, तो वो सारे पर्चे जो है नकल करवा लिए एक रजिस्टर में अपने पास। रजिस्टर में अपने साथी से हमारे अभी आए साहब मौलाना अहमदुल्ला साहब ने शायद नकल किए थे, तो वो उसमें रजिस्टर में नकल करा। और मुबश्शिरात उसका जुबान था, मुबश्शिरात के माना खुशखबरी देने वाले। फिर जब वो सारे लिखे गए तो उसके ऊपर एक नोट लिखा, नोट ये लिखा कि जो वो मुख्तलिफ ख्वाब हैं जो मेरे बारे में मुख्तलिफ दोस्तों ने देखे हैं और मैं इनको साले नेक समझता हूं, लेकिन हकीकत इनकी वही है जो मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाई कि तसुर्रु वला तहुर, खुश करने की आदत तो ठीक है लेकिन इसे धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। इंसान के अल्लाह ताला के मकबूल होने का दारो मदार इन ख्वाबों पर नहीं है बल्कि उसकी बेदारी के आमाल पर। लिहाजा ये मैं बतौर फाले नेक को लिख रहा हूँ, लेकिन इससे कोई शख्स कोई फैसला न करे। और क्योंकि दारोमदार तकर्रुब का वो ख्वाब पर नहीं है बल्कि बेदारी में किए हुए आमाल के ऊपर, अल्लाह ताला मुझे बेदारी में आमाल सही करने की तौफीक अता फरमाए। ये उसके ऊपर नोट लिखा उस रजिस्टर के ऊपर, ताकि वफात के बाद ये अगर कोई देखे तो किसी उसमें मुबतला ना हो और जो हकीकत है इन ख्वाबों की वो उसको पता लगे। इतने हदीयात फरमाई से वो हालांकि अपनी याददाश्त के लिए लिखे हुए थे, कोई सही दिखाया छापना भी मखसूस नहीं था। बाद में मैंने छाप दिए वो अलबला के मुफ्ती आजम नंबर में वो छाप दिए थे वो ख्वाब भी, लेकिन इस नोट के साथ नोट उन्होंने इनके लिए लिखा था कि कभी कोई छापे या बाहर जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि उससे लोग ये समझें कि भाई ख्वाब की कोई बहुत बड़ी अहमियत है और ख्वाब जो है वो फैसला कुछ चीज होती है किसी के ईमान और अमल साले के बारे में। इस वास्ते नोट लिखे तो खुलासा ये कि लोगों ने तसव्वुफ को के अंदर बहुत सारी चीजें इधर उधर की शामिल करके जो हकीकत में चाहता नहीं थी उसको खराब कर दिया। उसकी वजह से बाद लोग मुतरफर हो गए। तो हकीकत इफ़रात और तफ़रीत के दरमियान ना तो ये बात है कि ये कुरान सुन्नत से अलग कोई चीज हो, शरीयत से अलग कोई चीज हो, और नहीं ये बात है कि सारा दारो मदार जो है वो ख्वाबों पर और हकीकत को इल्हाम तो करो। ठीक है, बालों खास अल्लाह ताला के बंदों को कट भी हो जाता है, इल्हाम भी हो जाता है, ख्वाब भी अच्छे आ जाते हैं, ये अल्लाह ताला की नेमत है, आगे शुक्र अदा करना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। लेकिन उसका तकाजा ये है, बहुत से लोग सरकार द्वार की ज्यारत करते हैं ख्वाब में, बड़ी नेमत है, अजीम नेमत, बहुत अजीम नेमत सरकार द्वार की ज्यारत ख्वाब में हो जाना। लेकिन उसका तकाजा ये है कि इंसान अपनी बेदारी में सरकार द्वारा की सुन्नत के ऊपर अमल पैरा होने की पूरी कोशिश करे, पहले से ज्यादा कोशिश करे। ये नहीं कि उसमें भरोसा करके बैठ जाए कि मुझे तो ज्यादा खुली लिहाजा अब मुझे कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। उसको और ज्यादा तवज्जो के साथ इंतमाम के साथ इतवाय सुन्नत का एहतमाम करना चाहिए। तो खुलासा ये कि इफ़रात और तफ़रीत दोनों गलत है। तसव्वुफ को खारिज समझना दीन से या शरीयत से या कुरान सुन्नत से ये भी गलत, और उसकी हकीकत ना समझ कर ज़ाहिरी शोबतों का नाम तसव्वुफ रख लेना ये भी गलत। असल हकीकत वो है जो यहाँ पर बयान फरमाई जा रही है। सरकार द्वारा पूछा कि एहसान क्या होता है, तो आपने अब फरमाया जुमले जुमला अब समझने की जरूरत है, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा, अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अब ये कैफियत जो है इबादत की, और इसमें किसी एक चीज का नाम नहीं लिया, इबादत, इबादत। नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो, रोजा रखो तो इस तरह रखो, जकात दो तो इस तरह दो, हज करो उमरा करो तो इस तरह करो, के जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। कैसे देख रहे हो भाई? नजर तो आ रही है अल्लाह तबारक व तआला, कैसे देख रहे हो? तो बात दरअसल ये है कि यही तरबियत तरजिए की है जो जिसकी तरफ सरकार ने इशारा फरमाया कि ठीक है, इन आंखों से बराह रात अल्लाह तबारक व तआला को तुम नहीं देख रहे, लातुजी कुल अवसार, और दुनिया में देख भी नहीं सकते, अल्लाह ताला को देखने की इन आंखों में ताकत ही नहीं है, लेकिन वो आंखों से अल्लाह तबारक व तआला को तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह ताला का जलवा हर जगह देख सकते हो, उसकी तजल्ली हर जगह देख सकते हो, कायनात की हर चीज में अल्लाह तबारक व तआला का जलवा पोशीदा है। अगर देखने वाली आंख हो, अगर सोचने वाला कल्ब हो, तो कायनात की हर चीज के पीछे अल्लाह तबारक व तआला नजर आएंगे। देखिए कितनी चीजें इस दुनिया में ऐसी हैं कि जो हमें आंख से तो नजर नहीं आ रही, फौरी तौर पर आंख से नजर नहीं आ रही, मगर उनका इतना यकीन है और इतना उनका ध्यान है जैसे कि आंख से देख रहे हो। अब ये देखो, यहां हम फैन में बैठे, सूरज हमारे सामने नहीं है, यह है सूरज नजर नहीं आ रहा, लेकिन रोशनी फैली हुई है, इस रोशनी को देखना ये दिल में यकीन पैदा करता है कि सूरज मौजूद है, अभी डूबा नहीं, गुरु नहीं हुआ, रोशनी को देखा तो बोले सूरज को देख लिया, ये रोशनी फैली हुई है, ये फैल नहीं सकती अगर सूरज ना होता, यकीन है कि नहीं? तो जब इस रोशनी को देखो तो पीछे उसके सूरज नजर आएगा, हम इसके आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन इतना जबरदस्त यकीन है जैसे कि आंख से देख लिया, ठीक है? सदा में हवाई जहाज उड़ता हुआ जा रहा है, आपने देखा हवाई जहाज, उसमें बैठा हुआ आदमी तो नहीं देखा, कौन बैठा है? आदमी नहीं देखा, कुछ चलाने वाला नहीं देखा, पायलट नहीं देखा, बैठने मुसाफिर नहीं देखे, कुछ भी नहीं, लेकिन यकीन है कि नहीं कि इस जहाज में एक पायलट है जो चला रहा है, और अगर मुसाफिर जहाज है तो उसमें कुछ मुसाफिर बैठे, यकीन है कि नहीं? आंखों से देखा नहीं, न पायलट को देखा, न मुसाफिरों को देखा, न आदमियों को देखा जो बैठे हुए, लेकिन यकीन पक्का है, ऐसा यकीन है, आप कसम खा सकते हो कि नहीं कि इसमें आदमी बैठे हैं? कसम खा सकते हो कि नहीं? तो कह गए देखा तो है नहीं, तुमने मैं नहीं खाई, तो भाई देखा आंख से नहीं, लेकिन इस तरह देखा है कहते हैं कि आंख से देख लिया, बाकी आंख से देख लिया इस तरह। तो कितने कायनात में चीजें इस किस्म की हैं कि जिनका इतना ही पक्का यकीन होता है जैसे आंख से देखा। ये माइक्रोफोन है मेरे मुंह के पास लगा हुआ है, आवाज इससे बड़ी होकर लोगों तक पहुंच रही है। किसने बनाया? मैंने देखा उसको, कौन है, किसने बनाने वाला, लेकिन पक्का यकीन है कि ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गया, यकीनन किसी कारीगर ने इसको बनाया। कसम खा सकते हो कि नहीं? जो मैं कसम खाकर कहता हूं कि किसी इंसान का बनाया हुआ है ये, हालांकि उस इंसान को देखा था, न पहले देखा ना अब देखा ना अब आंखों के सामने है, न उसकी कसम खुश मालूम है कि कौन था वो, लेकिन इतनी बात यकीनी है कि ये किसी इंसान ने बनाया। तो आंखों से देखा नहीं, लेकिन ऐसा है जैसे कि आंखों से देख लिया, ये मेहर बड़ी अच्छी है। तो साथ साथ यकीन है कि किसी कारीगर ने जो बनाई है इसके बगैर वो दुनिया में। तो इस नुकसान नजर से अगर देखो तो कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला का जलवा काट बरमाना हो। जिस तरह इस रोशनी को देखकर यकीन कर लेते हो कि सूरज मौजूद है तो सूरज को देखकर भी यकीन करना चाहिए कि सूरज को पैदा करने वाला मौजूद है। किसी ने सूरज को पैदा किया है। चांद को देखकर अगर चांदनी को देखकर यकीन कर लेते हो कि चांद मौजूद है तो चांद को देखकर भी तो यकीन करो कि इस चांद का पैदा करने वाला मौजूद है। तो अगर इंसान कायनात किया, ये सामने पत्ते हैं, दरख्त हैं, फूल हैं, दरिया है, पहाड़ है, हवाएं हैं, ये जो कुछ है इस सबसे पीछे एक ही जलवा नजर आएगा, एक ही का खालिक का जलवा नजर आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को इस तरह पैदा किया है कि अगर देखने वाली आंख हो, सोचने वाला दिल हो तो उसे हर हर चीज में अल्लाह तबारक व तआला नजर आएगा। अल्लाह तो किसी शायर ने कहा है कि वो कहां का राह रो है उसे क्या मिलेगी मंजिल, वो कहां का राह रो है उसे क्या मिलेगी मंजिल जिसके हर कदम पे हर सू तू ही तू नजर ना आए। जहां भी जाए जो चीज भी देखे उसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला का जलवा अगर नजर ना आए तो फिर वो रह रो वो मुसाफिर सच्चा मुसाफिर नहीं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अगर जुमले में ये तल्कीन फरमा रहे हैं कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे कि तुम उसको देख रहे हो। नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधी तो कहां बांधी, मस्जिद में रोशनी हो रही है तो जिस तरह रोशनी के पीछे सूरज का एक वजूद लाजमी है यकीनी है इसी तरह यकीन पैदा करो कि मैं उस मालिक के सामने खड़ा हूं जिसने सूरज और रोशनी को पैदा किया। हर चीज के पीछे ये तफक्कुर आ सकता है, कोई चीज दुनिया की ऐसी नहीं है जिसके पीछे अल्लाह ताला का तफक्कुर ना है ना आ सकता हो। तो ये माना है कि अंतअबुदल्लाह कअन्नक तरा, जब इबादत करो अल्लाह की तो ऐसे करो जैसे कि तुम उसको देख रहे हो। अब इसका दूसरा पहलू ले लीजिए कि इसका असर क्या होगा, इबादत के ऊपर इस तसव्वुर का असर क्या होगा। असर यह होगा कि जब आदमी इस तरह खड़ा होगा, ये तसव्वुर करके खड़ा होगा कि मैं अल्लाह जल्ला जलालू को देख रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला को देख रहा हूं, उसका जलवा मुझे नजर आ रहा है, तो जब ये तसव्वुर करके खड़ा होगा तो उसके खड़े होने का अंदाज ही कुछ और होगा। फिर वो ठीला ढाला भी खड़ा होगा, ये ठीला ढाला खड़ा हो गया और कभी खुजा रहा है, कभी हाथ बलंद कर रहा है, कभी हरकतें कर रहा है नमाज के अंदर, कभी हिल रहा है। तसव्वुर तो करो कि अगर तुम किसी बादशाह के सामने खड़े हो, बादशाह के साथ दुनिया के बादशाह के साथ, उसको क्या कहते हो, अरे ढीले डाले खड़े हो जाओ, ये हाथ पांव हिलाते रहो, सर को जाते रहो, तो उस वक्त एक अदब का एक एहसास दिल में होगा, तज़ीम का एक एहसास होगा। और ये महज दुनिया की बात नहीं, कभी यह करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़लुन्नासा मनाज़िला, हर इंसान से उसके मर्तबे के लिहाज से उससे बात किया करो, हर इंसान से उसके मर्तबे के लिहाज से मामला किया करो। तो अगर एक बड़ा है, चाहे वो दुनिया भी बड़ा हो, तो उसका भी हक है कि उसका अदब किया जाए, ताज़ीम की जाए। तो जब दुनिया के बादशाह के सामने, दुनिया के सरबराह हुकूमत के सामने खड़े होते हो तो उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होती है, किस तरह खड़े होते हो। तो मालिकुल मुल्क वल मलकूत, सारे बादशाहों का बादशाह उसके सामने खड़े हो, जानना का तरह जैसे कि तुम उसको देख रहे हो। तो फिर आदमी जो है वो खड़ा होगा तो खड़े होने का अंदाज ही मुख्तलिफ होगा। फिर उसके वो साबित तो साबित खड़ा होगा, उमूल्लाकानी अल्लाह के सामने खड़े हो तो इतना खड़े हो कानी की सुबह हिस्सों हरकत खड़े हो, जहां पाँव ही नहीं हिलेंगे, अदब के साथ खड़े हो गए, सर झुका हुआ होगा, सर नजरें झुकी हुई होंगी, हाथ अगर बंधे हुए तो बंधे हुए होंगे, बिना वजह हरकत नहीं करोगे, ढीले ढाले नहीं खड़े होंगे। ये सारी बातें इस तसव्वुर से पैदा होगी कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। बादशाह के सामने खड़ा होता तो किस तरह खड़ा होता, ये तो बादशाहों का बादशाह है जिसके सामने खड़ा हो तो हरकत नहीं होगी। फिर आदमी इत्मीनान के साथ खड़ा होगा, खुनूत के साथ खड़ा होगा, खुशू के साथ, खुशू के साथ खड़ा होगा। खुनूत ये माना है आधा का झुकना, आधा जो है वो झुके हुए होंगे, यानी उनके अंदर अपनाहट नहीं होगी, उनके अंदर बेपरवाही नहीं होगी, बेफिक्री नहीं होगी, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अदब और एहतराम के साथ खड़ा होगा। और खुशू के माना है दिल का झुकना, यानी दिल जो है वो उसी तरफ लगा होगा जिस दांत के सामने खड़े हो, तो उस दांत की तरफ लगा होगा। अगर आप एक सरबराए मुमलकत के पास जाओ दरखास्त लेकर, वो दरखास्त पेश करके लेके जाओ सरबराए हुकूमत के पास, और वो रट्टा लगा के फरफर सुना दी तुम्हें, और कह दिया उधर उधर और जमा और दिल कहीं और है, तो वो दरखास्त क्या इस लायक है कि कबूल की जाए? वो तो मुंह पे बांट ही जाए, तो तुम्हें दरखास्त करनी भी नहीं आती हमारे पास। तो अब अल्लाह के बारे में बताया कि बारगाह में खड़े हैं, दरखास्त पेश कर रहे हैं, या का नाम लो वैया का रफ्ताई यह दिन अफ्तरातमी और रट्टा लगाया हुआ है, न अल्फाज की तरफ ध्यान है, न माना की तरफ ध्यान है, चलो दबाव कहीं और पहुंचा हुआ है और ठेले डाले खड़े हुए हैं। तो ये तो अल्लाह की रहमत है, तो फिर भी फरीजा अदा हो जाता है, चलो भाई तुम्हारे तरफ से फरीजा में उतार, लेकिन हक तो आया ना हुआ उस नमाज का, उस इबादत का। इसके बरखिलाफ तो नमाज में खड़े हो और ये तसव्वुर करो कि मैं अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह में खड़ा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला को देख रहा हूँ, तो फिर देखो कि उस वक्त हाथों की क्या कैफियत होगी, जिस्म की क्या कैफियत होगी, दिल की क्या कैफियत होगी। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दिल लगा हुआ होगा। इसीलिए फरमाया गया कि भाई जब नमाज को जाओ तो जरा फारिग होकर दिमाग को फारिग करके जाओ, ऐसे वक्त में नमाज न पढ़ो जब दिलो दिमाग किसी और तरफ लगा हुआ। यहाँ तक कह दिया कि अगर खाना सामने आ गया और भूख लगी हुई है, पहले खाना खा लो ताकि भूख का जो तकाजा है वो खत्म हो जाए, और भूख खाने की तरफ जो दिमाग न लगा हुआ हो। तो फरमाया कि अगर रात के वक्त खाने के वक्त फरमाया कि अगर खाना भी आ जाए और इशा की नमाज का वक्त भी आ जाए तो पहले खाना खा के अपने आप को फारिग कर, हो सकते कि भूख लगी हुई हो ज्यादा जिसमें अंदेशा हो कि अगर मैं नमाज पढ़ने खड़ा होगा तो दिमाग दिल मेरा खाने की तरफ लगा रहेगा, तो ऐसे में हुक्म दिया कि आप पहले खाना खा लो ताकि जान फारिग हो। वुजू करो तो इत्मीनान से करके जाओ कि उसमें दुनियावी बातें ना करो, दुआएं पढ़ते रहो, सुन्नत के मुताबिक वुजू करो, फिर जरा मस्जिद में ऐसे वक्त पहुंच जाओ कि जब पहले से पहुंच जाओ और तहय्युदुल मस्जिद पढ़ लो, सुन्नत पहले जाए तो पहले सुन्नत अदा कर लो ताकि ذہن جو ہے دنیا کے کاروبار سے وہ کچھ فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو وہاں جب پہنچو گے تو اس وقت ذرا دل و دماغ میں فارغ ہوگا, اب کھڑے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس. تو خضوع پیدا کرو سنت کے مطابق, اپنے آگاہ کو رکھو اور خضوع پیدا کرو کہ تصور کرو کہ میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر دل لگے اور پھر جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو اس کو اس کی طرف دھیان دو. یہ نہیں کہ بس ایک سوئچ آن ہو گیا اور مشین چل پڑی, پتہ نہیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا, بلکہ اس کو اہتمام کرو کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو اس کو دھیان سے نکالو. الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتا ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں, مالک یوم الدین کہا تو پتا ہو کہ یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ طریقہ ہے خضوع پیدا کرنے. ٹھیک ہے, اگر انسان ہے, بشر ہے, یہ کوشش کرتے کرتے کبھی ذہن بھٹک گیا دوسری طرف, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے, خود بخود اگر بھٹک پھر جب یاد آ جائے دوبارہ آ جاؤ, دوبارہ آ جاؤ. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو بڑے تجربے کا ہے کہ نماز میں وہ صورتیں پڑھو جو رٹی ہوئی نہیں ہے. کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو رٹی ہوئی ہوتی ہیں, اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو ذرا دھیان سے پڑھنی پڑتی ہیں, یاد تو ہیں مگر اس طرح زبان پر چڑھی ہوئی نہیں. تو ایسی صورتیں پڑھو کہ جو رٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ جو ذرا یاد کر کے جن کو پڑھنا پڑتا ہے. ہر مسلمان اس کی کوشش کرے کہ وہ نئی نئی صورتیں یاد کریں, قرآن کریم کے نئے نئے حصے جو ہیں وہ یاد کریں, اور اس کا اہتمام کریں کہ ہر نماز میں وہ نئے یاد کیے ہوئے حصے پڑھے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دھیان سے پڑھا جائے, اور جو پڑھو قل اللہ احد رٹا ہوا ہے زبان کے اوپر, قل اللہ احد خوب رٹا ہوا ہے, نتیجہ یہ کہ جب سورہ فاتحہ ختم ہوئی تو خود بخود زمین زبان جو ہے وہ چل پڑی قل اللہ احد کو, پتہ بھی نہیں ہوا کیا پڑھا کیا نہ پڑھا. تو اس کے بجائے وہ صورتیں کرو کہ جو تازہ تازہ یاد کی ہو, نئی نئی یاد کی ہوئی ہو, تو پھر ذہن لگے گا. اور بھی تو صورتیں ہیں بھائی قرآن شریف میں, سورہ پارے اب جو پارے کے اندر بھی بہت ساری صورتیں چھوٹی چھوٹی, ان کو نئی نئی کو یاد کرو اور یاد کر کے ان کو پڑھو, پھر کیا ہوگا کہ دھیان دوسری طرف جانا کم ہو جائے اس کا پڑھے گا. تو یہ سب طریقے ہیں, لیکن ان کا منبع کیا ہے؟ منبع ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اللہ اللہ کا انہ کا ترا, اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. جب جا رہے ہو نماز کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے وقت ذرا تھوڑا سا دھیان کر لو کہ میں اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں. اور اسی لیے یہ مسنون ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ایک ذکر ہے جو عام طور پر لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتا, اور یاد بھی ہو تو یاد بھی نہیں ہوتا, کہ نماز شروع کرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ یہ پڑھا کرتے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. معنی یہ ہے کہ میں نے اپنا چہرہ اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, اور میں نے اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر, حنیفا یکسو ہو کر, یعنی چاروں طرف سے اپنے ذہن کو یکسو کر کے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے. وما انا من المشرکین, میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں, شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. کیونکہ اگر نماز کے وقت میں تم مخلوقات کی طرف متوجہ رہو جان بوجھ کر, تو یہ بھی اللہ بچائے ایک طرح کا شرک ہے. تو انی وجہ وجہ لذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھنے کی تلقین فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. انی وجہ وجہ لذی فطر السماوات والارض. اللہ تو اسی لیے یہ ذرا کیا لایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ دنیا کا اور کوئی دوسرا سکتا نہیں ہے, یہ تم جا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر دے رہے ہو, تو ذرا اپنے رخ کو بھی سیدھا کر لو, اسی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو اور پھر ذرا کیا جمانے کی کوشش کرو. یہ جو حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, تو یہ در حقیقت یہ بھی ایک تھوڑی سی مشق چاہتا ہے, مشق چاہتا ہے. کہنے کو تو کہہ دیا, میں نے بھی کہہ دیا, آپ نے بھی سن لیا, لیکن یہ کیفیت پیدا کس طرح ہو اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے. مشق یہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اس بات کا دھیان کرے جو میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی ہیں نا, کہ اس روشنی کے پیچھے سورج ہے, سورج کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ درخت نظر آ رہا ہے, یہ پھول نظر آ رہا ہے, اس کی پھول کی ایک ایک پتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو چیز نظر آئے اس کو دیکھ کر استدلال کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر, اللہ تبارک و تعالیٰ گویا تو میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. یہ مشق کرنے سے آتا ہے. جتنا جتنا انسان مشق کرے گا اتنا ہی یہ کیفیت حاصل ہوگی. اور اسی کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں مراقبہ احسان, احسان کا مراقبہ, یعنی یہ تصور جمانا کہ میں اللہ جل جلالہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں, یہ تصور جمانے کو کہتے ہیں مراقبہ. اور اس کی مشق اس طرح کراتے ہیں کہ شروع میں کچھ تھوڑا سا وقت نکال کے بیٹھے آدمی یکسوئی کے ساتھ, جس میں کوئی بیچ میں خلل اندازی کرنے والا نہ ہو, تنہائی میں خلوت میں جہاں کوئی اور نہ ہو, وہاں تصور جمائے. اسی طرح جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ چیز رہی اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ چپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ, میں اللہ تعالیٰ کو جس طرح اس کو دیکھ رہا ہوں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. تصور جمائے, تصور جمانے کی مشق کرے کچھ دیر خالی بیٹھ. تو شروع میں یہ تصور جو ہے تھوڑی دیر کو جمے گا, پھر بھٹک جائے گا, پھر جمے گا, پھر بھٹک جائے گا, پھر جمے گا, پھر بھٹک جائے گا. لیکن جب بار بار آدمی یہ عمل کرے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دورانیے میں اضافہ ہو سکتا ہے. ایک چیز مراقبہ تھوڑا سا وقت نکال کر کرنے کی ترکیب بتائی ہے حضرت صوفیاء کرام. اور جیسے پھر سے اٹھتے بیٹھتے بھی جیسا کہ میں نے مثالیں دی, اس میں بھی انسان ان باتوں کو سوچتا رہے, غور کرتا رہے, ان باتوں کی طرف دھیان کرتا رہے, تو پھر رفتہ رفتہ یہ احسان کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں پیدا فرما دے. اور خاص طور پر جب عبادت کے لیے جائے جن میں اہم ترین نماز ہے, تو اس میں یہ اہتمام کرے جو میں نے باتیں عرض کی ہیں, کہ تصور کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, اس کے دربار میں کھڑا ہو رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. یہ سب تفصیل اپنے ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کریں. تو مشق کرنے سے حاصل ہوتی ہے, مشق کرنے سے ہوتی ہے کوئی کام دنیا میں بھائی, ہمت اور عزم اور محنت کے بغیر نہیں ہوتا کوئی کام, ایسا نہیں ہے دنیا کا, دنیا کے اندر جو ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ہو جائے اور ہلدی پتھری لگائے بغیر, ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر, ہمت کیے بغیر, عزم کیے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو اگر یہ کوئی اہمیت رکھتی ہے یہ بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تعبد اللہ کانک ترا, اگر اس کی اہمیت ہے तो फिर इसके लिए भी कुछ हजम करना होगा, कुछ हिम्मत करनी होगी, कुछ वक्त निकालना होगा, कुछ मन करनी होगा। ये करते 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 अल्लाह तबारक व तआला फिर वो कैफियत पैदा करवा देते हैं कि हुजूरी की कैफियत, वो हर वक्त इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, ये तसव्वुर इंसान के दिल में जम जाता है। मेरे शेख हजरत बड़ा वलीउल्लाह साहब सल्लल्लाहु तआला अलैहि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात पर फरमाए, मैंने उनको देखा कि रात को सोते भी थे तो पांव नहीं फैलाते, पांव ऐसे जैसे पांव मुड़े हुए होते इस तरह लेते रात को और पांव फैला के नहीं लेते, जैसे हम लोग पांव बाकायदा फैला के लेटते इस तरह नहीं लेते। तो खैर मैंने कहा अच्छा जी आदत होगी आदत की तरह। एक दिन मजलिस में वैसे ही बैठे हुए तज़किरा फरमाया कि अरे भाई जब अल्लाह तबारक व तआला से हुजूरी की कैफियत पैदा हो जाती है, हुजूरी की कैफियत का माना यह कि वही बात अंताबुदल्लाह ताला का तरह कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला गोया आंखों के सामने, जब ये कैफियत हो जाती है तो मियां हजरत मियां आदमी पांव फैलाकर लेट भी नहीं सकता। कि जब तसव्वुर ये जमा हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला को मैं देख रहा हूं तो कैसे लेटे पांव फैला के, अगर कोई बुजुर्ग बैठा हो सामने पांव फैला के लेटोगे तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है जो उसने हमें छूट दे रखी है कि जाओ भाई तुम्हें सोने की भी इजाजत है, पांव फैलाने की भी इजाजत है, वो उनका करम है। लेकिन जिन पर अल्लाह तबारक व तआला की हुजूरी की कैफियत बतौर मकाम सारी हो चुकी हो उनको तो हर वक्त अल्लाह तआला के जरूर नजर आ रहे। तो वो अगर सो भी रहे हैं तो गोया इस तरह सो रहे हैं कि जैसे अल्लाह तआला ने फरमाया जाओ सो जाओ, लेकिन बैठे तो हैं अल्लाह यहाँ है तो सही, लिहाजा उनके पांव फैलते नहीं, पांव टुकड़े हुए हैं। जब हुजूरी अल्लाह कैफियत पैदा हो जाती है तो किसी वक्त में भी इंसान अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता, तनहा महसूस नहीं करता, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के वो आपके सामने है। ये कैफियत हो जाती है। अब ये हजरत ने ये नहीं फरमाया कि मेरी कैफियत यह है, लेकिन मैंने आपका अमल देखा और फिर किसी दिन आपकी लबान से ये बात करी कि यहाँ जब अल्लाह तआला की हुजूरी की कैफियत पैदा हो जाती है तो आदमी पांव भी नहीं फैला सकता। तो ये कैफियत हो जाती है, इंसान उस वक्त में कोई लम्हा खाली नहीं होता अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी का तसव्वुर किए बगैर। तो भाई वो तो उन बुजुर्गों का मकाम है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात बुलंद फरमाए, लेकिन उसका अदना दर्जा यह है कि इबादत के वक्त में तो कम से कम ये तसव्वुर जमाने की कोशिश कर लें और मत करें इसकी आदत डालने की कोशिश करें। तो आदत डालते डालते इंशाल्लाह ताला ये चीज जो है जबान से कहने के बजाय ये हाल बनेगी और मायूस ना हो, ये भी अर्थ है मायूस ना हो। बहुत कसरत से लोगों के ऊपर मायूसी तारी हो जाती है, तो भाई हमें भी कर हमने हजार कोशिश कर ली हासिल नहीं, हालांकि हजार कोशिश कुछ भी नहीं की, ऐसी कोशिश का धोखा है, कोशिश का धोखा है, कोशिश की होती तो जरूर हाजिर होती। ये जो हुक्म दिया गया है कि ऐसा करो तो क्या अल्लाह ताला ऐसी बात का हुक्म दे देंगे, सरकार ऐसी बात का हुक्म दे देंगे जो ना काबिल अमल हो? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी ऐसी बात का हुक्म नहीं दे सकते, सरकार जो आलम करवा सकती किसी ऐसी बात का हुक्म नहीं दे सकते जो अमल करने के लायक तो आदमी अमल ना कर सके, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि ये चीज ना काबिल अमल हो, है काबिल अमल इसीलिए बताया जा रहा है, लेकिन कोशिश में होता ही। अलबत्ता देखो भाई कोई भी आदमी किसी मंजिल को हासिल करना चाहे तो वो मंजिल एक सलाम तुम्हें हासिल नहीं हो जाता, उसके लिए कुछ सीढ़ियों से गुजरना होता है। तो अगर कुछ दिन कोशिश की और हासिल नहीं हुआ, मलिक होकर बैठ गए, थक हार के बैठ गए, नहीं हो सकता, तो फिर कभी भी मुश्किल से नहीं पाता। लेकिन लगा रहे इंसान, हिम्मत ना हारे, मायूस ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की उम्मीद रखे कि इंशाअल्लाह जरूर एक ना एक दिन ये मंजिल मैं हासिल करूंगा। लगा रहे, कोशिश करता रहे, और जब कभी गफलत हो दोबारा हजम ताजा कर ले, फिर गफलत हुई बना ताजा कर ले, फिर गफलत किसी तरह गिरते पड़ते अल्लाह तबारक व तआला मंजिल तक पहुंचा देते, गिरते पड़ते पहुंचा देते। किसी मरतबा जब बच्चा चलना सीखता है तो थोड़ा सा चला गिर गया, फिर चला गिर गया, लेकिन अगर हिम्मतदार पे बैठ जाए सुबह चला तो जारी रहा, तो अब उसको आगे चलने की तो जिंदगी भर नहीं चल सकता। लेकिन जब आज आदत जानता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिम्मत में कितनी कुव्वत दी है कि ये रबर की तरह जितना चाहो खींच लो, रबर की तरह जितना चाहो खींच लो। तो वो अगर आदमी इस्तकामत का मुजाहरा करता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यकीनन मदद होती है। अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह जो शायर भी है, बड़े दर्जे के सूफी और वलीउल्लाह भी है, वसीला बुर्दा में उन्होंने शेर कहा है कि النفس قد تبل ان تهمله شق على وفي الرضاع وان تسلمه يلتقي। فرماتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے وہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح ہے۔ چھوٹا بچہ جب دنیا میں آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, تو اس کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ ماں کا دودھ, ماں کے دودھ ہی پر جیتا ہے, وہی اس کی خوراک ہے, وہ جیتا رہتا ہے۔ تو اگر وہ ساری 2 سال گزر گئے اور ماں باپ نے دودھ نہ چھڑایا اس کا, تو ساری زندگی دودھ ہی پیتا رہے گا۔ نفس کا تو بھی چوہبل, اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دو گے اور مشق نہیں کراؤ کراؤ گے اس کو دودھ چھوڑنے کی, تو وہ سب پہلا ہوگی رضا, جوان ہو جائے گا اور دودھ پینے کی محبت اس کے دل سے نہیں جائے گی۔ لیکن ان تم ہو اگر دودھ چھڑا دو گے ان پتی نہیں تو وہ چھوڑ بھی دے گا, کبھی نہ کبھی اس کو چھوڑ دے گا۔ تو دیکھو جب بچے کے دودھ چھڑانے کا وقت آتا ہے, 2 سال پورے ہو گئے, تو ماں باپ چھڑاتے ہیں, کتنا روتا ہے, کتنا چلاتا ہے, کتنی ضد کرتا ہے کہ میرا میں تو وہی دودھ پیوں گا۔ لیکن ماں باپ جانتے ہیں کہ 2 سال کے بعد اگر اس کو دودھ پلانا ٹھیک نہیں ہے, تو اس واسطے اس کو تھوڑا تھوڑا پہلے سے روٹی کے ٹکڑے کھلاتے ہیں, کوئی کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے اچھا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عادت پڑ دو, اور پھر ایک دم سے چھڑا دیتے ہیں۔ تو چھوٹا 2-4 دن روئے گا چلائے گا, 2-4 دن کے بعد پھر وہی عادی بن جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جتنے بھی دین کے امور ہیں ان سب کا حال یہ ہے کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے غلط, اس غلط عادت کو چھڑانے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ دھیان دینا پڑتا ہے۔ وہ محنت اور دھیان کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ صحیح عادت, غلط عادت صحیح عادت میں بھی تبدیل ہو جائے گی۔ ہمت نہ ہارنا چاہیے, مایوس نہ ہونا چاہیے, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا چاہیے, اور مایوس ہو کر اس کوشش کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ گرتے پڑتے ان شاء اللہ تعالیٰ مزے تک پہنچا دے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کرم دے, اپنے رحمت دے, ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرنا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيرين، اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دو. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دو. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کے تمام گناہوں کو مغفرت پر کی مغفرت فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ ہمیں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم بے ہمت ہمت عطا فرما دے. یا اللہ بے حوصلہ حوصلہ عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمیں اپنی طرف رجوع نصیب فرما. اے اللہ ہر معاملے میں اپنی طرف رجوع نصیب فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو انابت عطا فرما، اپنی طرف راجع ہونے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اعمال سیئہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگدست ہیں ان کے تنگدستی کو دور فرما. یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان حال ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام مرادیں، جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے. یا اللہ ہمیں امن و امان عطا فرما. یا اللہ بد امنی دور فرما دے. یا اللہ مہنگائی دور فرما دے. یا اللہ بے روزگاری دور فرما دے. یا اللہ بے دینی دور فرما دے، اور یعنی اور فحاشی دور فرما دے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک کے اندر دین کا بول بالا فرما. اے اللہ ہر طرح کی معصیتوں سے جس کی اس کو نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ زبانی طور پر یا تحریری طور پر، یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، آسانی کے ساتھ پورا فرما دے، عافیت کے ساتھ پورا فرما دے، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.